رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزاق ذو القوة المتين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سب سے پہلے یہ عرض کرنا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تعارف کے کلمات بزرگوار نے میرے بارے میں کہے ہیں وہ ایک رسم دنیا بن گئی ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں. بزرگوں کی دو جملے ہیں، اس کو دہرا دیتا ہوں. پہلا جملہ ہے: من آنم کے من دانم، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سید سجاد نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروردگارا، جب بھی لوگوں کی نگاہ میں مجھے کوئی عزت یا برتری عطا کر تو جتنا لوگوں کی نگاہ میں مجھے بلندی ادا کر اپنی نگاہ میں مجھے اتنی ہی پستی دے دے. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہر آنے والے کا تعارف کرایا جاتا ہے اور میزبان ہے ان کو، ان کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اترانس کے ببویت نہ ان کے اتار ببویت. عطر وہ ہوتا ہے جو خود خوشبو سے اپنی عطر ہونے کو پہچانوائے. عطار کہے کہ بڑا اچھا عطر ہے، تو میں تو عطر نہیں ہوں، میں مٹی ہوں. لیکن مٹی میں بھی کوئی نہ کوئی بو ہوتی ہے. انشاءاللہ دعا کروں گا کہ مٹی کی بو خوشبو ہو. حیثیت نہیں، جو کچھ ہے وہ میرے پاس، اگر کچھ ہے اور وہ کچھ نہیں ہے تو وہ میرے بزرگوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے محسن بھی تھے اور ہم میں کم سے کم ایک عظیم شخصیت سے آپ سب واقف ہیں، اس صدی کے عالم علامہ سید ذیشان حیدر جوادیہ اللہ مقامہ. اور ہندوستان میں گزشتہ 40-50 برسوں میں تحریک دیداری کے نام سے ایک آواز اٹھانے والے، جن کا نعرہ تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، مولانا سید غلام اسکری رضی اللہ مقامہ، دو بزرگوں کی زیر سرپرستی اور زیر سایہ نتیجے رہنے کے نتیجے میں اگر کچھ آپ تک پہنچ سکتا ہے تو اسے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیزوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، جو عنوان طے کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ممبر پر آنے سے پہلے ایک نیت کر کے، ایک دعا کر کے مالک کی بارگاہ میں آتا ہوں، اور یہ بھی اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور وہ آپ کے سامنے دوہرا دینا چاہتا ہوں ایک واقعے کے سہارے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم انبیاء خدا میں اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہیں، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور خلیل اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے خود ہی بتایا کہ ابراہیم تم جانتے ہو تمہیں ہم نے اپنا خلیل اپنا دوست کیوں بنایا، تمہاری دو عادتوں کی وجہ سے، ایک یہ کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے میرے علاوہ، اور دوسرے یہ کہ تمہارے دروازے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ جناب ابراہیم کے اخلاقیات میں اعلیٰ ترین اخلاق یہ تھا کہ وہ تنہا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے دعوتوں کا سلسلہ شروع کرانے کے لیے گفتگو شروع کی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور مہمان کے بغیر انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، نہ آئے تو ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ ایسی کوئی موقع تھا جب مہمان نہیں نکلا، ملا تو جستجو کے لیے چلے، تو ظاہر ہے آج کل کے حالات نہیں ہیں وہ، بستیوں کے قرب و جوار میں وہ راستے گزرتے ہیں جہاں سے لمبے مسافر، سفر کے مسافر اونٹوں پر یا پیدل یا گھوڑوں پر، جیسے بھی سفر کا ذریعہ ہو، گزرتے ہیں، وہاں جا کے کہیں بیٹھے، وہاں سے مہمان، میں اپنی زبان بول رہا ہوں، پکڑ کے لے آئے، تین مہمان مل گئے ان کو، لائے گھر میں، ان کو کھانا کھلایا، خاطرداری کی، جب کھانا کھلا چکے تو مہمانوں نے جانے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ اپنے کھانے کی قیمت لے لو، وہ سمجھے کہ شاید ان کا یہ ذریعہ رسک ہوگا، جیسے آج کل بھی ہمارے جو ہمارے علاقے کی جی ٹی روڈ ہے، ہندو پاک دونوں میں، اس کے کناروں پر ڈھابے ہوتے ہیں، کہیں اسے ڈابا کہتے ہیں، کہیں اسے ڈھابا کہتے ہیں، کہیں ڈابا کہتے ہیں، بہرحال ہے وہی چیز، جہاں پوچھا جاتا ہے کہ کتنے کلومیٹر والی چائے چاہیے، تو سمجھے کچھ ایسے ہی کاروبار ہوگا۔ جناب ابراہیم سے ان کا کتنے پیسے ہوئے، ان کا بھائی ہم نے جو تم کو کھانا کھلایا پیسوں کے لیے نہیں کھلایا ہے، کہا مگر ہم مفت خورے نہیں ہیں، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، ہم نے کھایا ہے تو ہم تمہیں پیسے دیں گے، تو جناب ابراہیم نے کہا نہیں ہم تو پیسے لیں گے نہیں، اب ان کا اصرار کہ ہم اس کی قیمت دیں گے، اور جناب ابراہیم انکار کر رہے ہیں کہ ہم قیمت نہیں لیں گے۔ جب جناب ابراہیم نے دیکھا کسی صورت مانتے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ جب تم اس کی قیمت دینا ہی چاہتے ہو تو پھر جو قیمت میں مانگوں وہ تمہیں دینا پڑے گی۔ اب انہوں نے سوچا ہوگا بیچاروں نے کہ تو برے پھنس گئے، کیا معلوم یہ کیا مانگ بیٹھے، لیکن بہرحال وہ بھی بات کہتا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے وہ ہم دیں گے۔ میں نے واقعہ یہ جملے کے لیے سنایا ہے میرے عزیزوں، ممبر پر آنے سے پہلے جو دعا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا آپ کہ میں جو مانگوں وہ تمہیں دینا پڑے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے معبود کو ایک سجدہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے معبود بناتے نہیں، بت پرستی کا دور ہے، مشرکین ہیں، کہا ہم تو جانتے مانتے نہیں، ہم تو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو بتایا انہوں نے بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، ملت ابراہیمی میں بھی نہیں تھے، جناب ابراہیم کو پہچانتے بھی نہیں، کہا ہم تو اسے جانتے نہیں، ہم کیوں سجدہ کریں، ہم جسے مانتے ہیں اسی کو سجدہ کریں گے۔ اچھا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں احساس عظمت پیدا کرنے کے بعد کسی کے سامنے اس کی اظہار تعظیم کے لیے پیشانی زمین پہ رکھ دیتا، اس سے زیادہ آدمی جھک نہیں سکتا، جھکنے کی آخری منزل ہے سجدہ۔ اور چلیے جملہ درمیان میں محسوس تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنے سفر کیے ہیں، لیکن صرف ایک سفر ہے جو معراج کہلایا، ایک سفر ہے جو معراج کہلایا، جو ان منزلوں پہ پہنچی بلندی پیغمبر کی کہ جہاں جبریل بھی رک گئے، کعبہ قاصین او ادنا، تو پیغمبر کی معراج جو ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. معراج اللہ سے قربت کی آخری منزل. تو میرے عزیزوں, اس بندے کے لیے پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی کے جتنے حالات اس پہ گزرتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, ان سب میں جب ہم خاص عبادت کے لیے آتے, حالت قیام ہے, حالت تکبیر ہے, حالت رکوع ہے, تشہد ہے, سلام ہے, اسی میں سجدہ بھی ہے, تو فقرہ یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. بظاہر پستی کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہ ظاہری پستی اسے معنوی بلندی عطا کر دیتی ہے. جناب ابراہیم نے کہا تو ہمارے معبود کو سجدہ کر لو, ان کا ہم تمہارے معبود کو سجدہ نہیں کریں, ہم مانتے نہیں, پہچانتے نہیں, ہم کیوں کریں گے سجدہ. جناب ابراہیم نے کہا اچھا سجدہ نہ کرو, تم خالی اپنی پیشانیاں, اپنا ماتھا خاک پہ رکھ دو, زمین پر خاک پہ اپنی پیشانی رکھ دو, سجدہ نہ کرو. پھر سجدے میں تو آدمی ارادہ کرے گا, نیت کرے گا, اظہار تعظیم کے لیے میں کر رہا ہوں, کم سے کم پیشانی خاک پہ رکھی جائے گی, ورنہ آزائے سجدہ ہے. تو تم نہ کرو سجدہ, ٹھیک ہے, تم اظہار عظمت کے لیے نہ کرو, تم اللہ کو بھی نہیں مانتے نہ مانو, لیکن اپنا ماتھا زمین پہ رکھو, بس اتنا کر دو. ان کا سوچا کہ چلو یہ تو ہم یہی کرتے ہیں, ہر جگہ ماتھا ٹیکتے ہیں, یہاں بھی ماتھا ٹیک دیتے ہیں, پیشانی خاک پہ رکھے دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کیے تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو سستے جھوٹے, وہ تو ڈر رہے تھے, جانے کیا مانگ لیا, خالی اتنی سی بات ہے پیشانی خاک پہ رکھنا, چلو حساب کتاب برابر ہو جائے گا. ادھر ان مہمانوں نے جو کافر تھے پیشانی خاک پہ رکھی, ادھر جناب ابراہیم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا, پروردگارہ ایک تیرا کام تھا اور ایک میرا کام تھا, جو میرا کام ہے وہ میں نے کر دیا ہے, جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے. میرا کام تھا پیشانی کو خاک تک پہنچانا, سروں کا جھکانا, سر جھکانے کا کام میں نے کر دیا ہے, دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے, دلوں کو جھکانے کا کام تو میرے عزیزوں, میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, ممبر پر آنے سے پہلے یہ دعا کر کے آتا ہوں کہ پروردگارا ایک کام میرا ہے جو مجھے تو نے حیثیت دی, کچھ نہیں ہے لیکن تیری بہت بڑی نعمت ہے, تو نے بولنے کی طاقت دے دی, تو نے دو لفظوں کی نالج دے دی ہے, پروردگارا تو نے محمد و آل محمد کے طفیل میں جو نعمتیں دی ہیں اب ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہی آتی ہے. میرا کام ہے ممبر پر جا کے تیری اور تیرے بھیجے ہوئے ہادیوں کی بات کا پہنچانا, میں بات کو پہنچانے جا رہا ہوں, یہ میرا کام ہے, وہ میں کروں گا, دلوں میں اس بات کا اثر پیدا کرنا یہ تیرا کام ہے. محمد آل محمد کی سیرت, ان کا کردار, ان کا مزاج, ان کی پسند دیکھ کے مالک کے رضا اور اس کی خوشبیدی تک اپنے آپ کو پہنچایا جائے اور ہم جس لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو ادا کر سکے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جن آیات کی تلاوت کی, مشہور ترین آیات ہیں قرآن کریم کی, مجالس میں موضوع گفتگو بنی رہتی ہیں, اس کا ایک آیت تو بہت مشہور ہے درمیان میں جو پڑھی میں نے, سورہ زاریات کی آیت ہے, ایک کامنور سورہ ہے, اس کی 55 نمبر کی آیت سے 58 نمبر تک کی, 55 سے بچے میرے اردو اگر سمجھتے بھی ہیں تو گنتی میں بچے کے ہمارے بزرگ 79 ہیں کہ 89, بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں 79 میں, اس لیے میں گنتیوں کو کم سے کم منتقل کر لیتا ہوں اردو میں کہ میں ساتھ ساتھ انگلش میں 51 سورہ نمبر, 55 سے 58 تک آیات ہیں. پروردگار عالم پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اے میرے پیغمبر آپ ان کو متوجہ کیجئے, ان کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلائیے, ان کو اچھی باتیں بتائیے, انہیں نصیحت کیجئے. یہ نصیحت وہ والی نہیں جس سے ہم آپ کرتے ہیں, یہ والی نصیحت ہے جو پیغمبر کرتے ہیں, نصیحت کا مطلب ہوتا ہے جو دل زبان پر ہے وہی دل میں بھی ہو، تب وہ بات نصیحت بنتی ہے، اور زبان پہ کچھ جو دل میں کچھ ہے تو نصیحت نہیں ہوتی۔ انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے، انہیں یاد دلائیے، انہیں اچھی باتیں بتائیے، اس کے بعد قرآن مجید ایک کوالٹی بیان کرتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرنا اور بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانا کسی کو فائدہ پہنچائے چاہے نہ پہنچائے، صاحبان ایمان کو ضرور فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً بھولی ہوئی بات یاد دلانے کے بعد اب پیغمبر سے یہ کہتے ہی اللہ پھر کیا کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھولی بات یاد دلائیے، یہ کہتے ہی اس بات کے کہے جانے کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان کبھی کبھی یہ تو یاد رکھتا ہے میں انسان ہوں، یہ یاد رکھتا ہے میں باپ ہوں، یہ یاد رکھتا ہے میں بیٹا ہوں، یہ یاد رکھتا ہے میں پڑوسی ہوں، یہ یاد رکھتا ہے میں باس ہوں، یہ یاد رکھتا ہے میں جاب کرتا ہوں، یہ یاد رکھتا ہے مجھے گھر بنانا ہے، یہ یاد رکھتا ہے مجھے تعلقات برقرار رکھنا ہے، ان سارے رشتوں کو یاد رکھتا ہے، اور کبھی کبھی انہی رشتوں کے دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں باپ ہوں مگر میں پہلے بندہ ہوں، میں بیٹا ہوں مگر میں پہلے بندہ ہوں، میں دوست ہوں مگر میں پہلے بندہ ہوں، میں بھائی ہوں مگر میں پہلے بندہ ہوں، میں تعلقات والا ہوں مگر میں پہلے بندہ ہوں۔ آدمی سب یاد رکھتا ہے لیکن کبھی کبھی یہی بھول جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں۔ لہذا قرآن میں اللہ کہتا ہے یاد دلائیے، اور یاد دلانے کے فوراً بعد اگلا جملہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ڈریے نہیں، بہت ڈنڈے ونڈے نہیں چلیں گے، گھبرائیے نہیں۔ پھر اگر ڈرے بھی تو آپ ہی ڈرے، مجھے تو بہرحال آپ کے درمیان ڈر اس نہیں لگتا کہ میں ہوں آپ کا مہمان۔ ایک جگہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مشاعروں میں غزل پڑھی جاتی ہے، اب تو الفاظ بھی اپنے معنویت کو کھو چکے ہیں، ورنہ ہماری مذہبی دنیا کی تہذیب میں مقاصدہ مسالمہ الگ ہوتا ہے، مشاعرہ الگ چیز ہے۔ اب تو یہ بھی سننے کو مل جاتا مقاصدہ ہو رہا، جب معصومین کی خدمت میں مداسرائی کے لیے حاضر ہوں فضائل کے تذکروں کے ساتھ، خوشی کے موقع پر وہ مقاصدہ، اور جب غم کے موقع پہ حاضر ہو تو وہ مسالمہ، جس میں سلام پڑھے جائے سیدھے سیدھے، جہاں قصیدے پڑھے جائیں وہ مقاصدہ، اور جہاں سلام پڑھے جائیں وہاں۔ میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے لیکن بچے کبھی کبھی زبان کہاں سے بگڑ جاتی نہیں معلوم، اسے مسالمہ کہتے ہیں۔ مذہبی اجتماع مشاعرہ نہیں کہلاتا، جہاں شعر پڑھنے کی آزادی، جو چاہو پڑھو، وہ مشاعرہ نہیں ہے۔ مشاعرہ اس اجتماع کو کہتے ہیں جہاں ادبی اجتماع ہوتا ہے، نظم پڑھی جائے، غزل پڑھی جائے، بھی لوگ مشاعروں میں غزلیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، غزل کا مطلب ہوتا ہے 10-11-12 شعر ہوتے ہیں، 13 شعر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ایک غزل لے کے آ گئے مثنوی کے، طول و عرض و مخ کے برابر، مثنوی آپ سب اہل ادب ہیں، شاعری کی قسم ہے جو داستانیں جس میں نظم ہوتی ہیں جلدوں میں ہوتی ہیں، تو وہ غزل بروز میں مثنوی لے کے آ گئے، 10 شعر 20 شعر 30 شعر 40 شعر، ختم ہی نہیں ہوتا، اور آواز بھی تانسین کے چچا کی۔ جب دیر تک کسی صورت ابھی تو خیر دیر میں بھی نہیں ہوئی، میں تو عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ڈنڈے چلنا نہیں ہے، اور ڈرے بھی تو آپ کیوں ڈرے، میں کیوں ڈروں، ڈرے تو آپ ہی ڈریں گے، میں تو ہوں آپ کا مہمان، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میرا جیسا تگڑا سے دیہاتی کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں اپنی جیسے جمعے والا، یہاں بہت پتلی کر دی آپ لوگوں نے، بڑی نازک سی ہوتی ہے، انہوں نے چلیے ہمارے علاقوں میں دیکھیے کیسے مضبوط ہوتے ہیں، ایک کافی ڈنڈا موٹا سے لے کے کھڑا ہو گیا۔ جیسی کھڑا ہوا، یہ تجربے کار تھے نہ تجربے کار تھے، نکلنے بھائی صاحب بیٹھیے بس آخری شعر و زحمت تمام۔ اچھا اب یہ آخری شعر و زحمت تمام کا وعدہ بھی ذرا سنبھل کے سنیے گا، اس وعدے کے پیچھے ایک شعر سنانا اور شامل ہوتا، آخری شعر کے بعد مقتے کے نام پہ ایک اور سنائیں گے۔ جیسے خطیب کہے کہ میں دو فقرے اور زحمت ختم، تو آپ گھبرائیے، یہ دو فقرے کتنے کلومیٹر لمبے آپ کو کیا معلوم ہے۔ خیر ان کا بڑا تشریف رکھیے، آخری شعر و زحمت تمام، اس نے کہا حضور آپ ہیں مہمان، آپ اطمینان سے پڑھتے رہیے، مجھے آپ سے کہا مطلب آپ مہمان ہیں، میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا، تو میں تو اطمینان سے پڑھوں گا ان شاء اللہ۔ سارے انسانوں اور سارے جنوں کو صرف ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. ما اريد منهم من رزق, مجھے ان سے نہ کوئی روزی چاہیے عبادت کرے, کوئی غلط فہمی کسی دماغ میں نہ پیدا ہو جائے کہ تمہاری عبادتوں سے کچھ مجھے ملنے والا ہے, تمہاری تکبیروں سے کچھ ہم اونچے ہو جائیں گے, تمہارے سجدوں سے کچھ ہماری عظمت بڑھ جائے گی, تمہارے روزے رکھنے سے کچھ ہمارے خزانے میں بڑھ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ما اريد منهم رزق, نہ ہمیں ان سے روزی چاہیے, ما اريد يطعمون, نہ ہمیں ان سے کھانا چاہیے. یہ دو جملے الگ الگ کہہ کے پروردگار ہمیں ایک بات کی طرف اور متوجہ کر رہا ہے, صرف کھانے کو روزی نہ سمجھو, روزی اس سے الگ ہٹ کے بہت کچھ ہے. علم بھی روزی ہے, اچھی اولاد بھی روزی ہے, ایمان بھی روزی ہے, معرفت اہل بیت بھی روزی ہے, محمد و آل محمد کی محبت بھی روزی ہے, یہ سب روزی ہے. ہم روزی کے سوال میں خالی روٹی تک رک جاتے ہیں. اللہ نے الگ کر کے دیا, وما اریدون منہم من رزق, ہمیں ان سے روزی نہیں چاہیے, وما اریدون یطعمون, کھانا بھی نہیں چاہیے. ان اللہ هو الرزاق, اللہ ہی تو ہے سب سے زیادہ روزی دینے والا, ذو القوۃ طاقتور, المتین اور مضبوط اقتدار والا ہے. میرے عزیزوں, میں نے آپ کی خدمت میں جو آیات پڑھی ہیں, ان آیات کے پیش نظر, ان چند شبوں کے لیے جو موضوع گفتگو پیش نظر رہے گا, زندگی اور بندگی کے عنوان سے, اس لیے کہ قرآن کریم نے ہماری خلقت کا صاف اور واضح مقصد بتایا ہے, زندگی دی ہے بندگی کے لیے. یہ زندگی دی ہے بندگی کے لیے, اس کے اعلان کے سننے کے بعد ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے, اور ان کا حل اہل بیت علیہم السلام کے بیانات میں, تفسیروں میں, علماء کرام کی تحریروں میں موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مالک, تو نے مجھ سے عبادت کیوں چاہی؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے جملے کہے, کیا میری تکبیر کہنے سے کچھ بڑا ہو جائے گا؟ معاذ اللہ, کبریائی میں اضافہ ہو جائے گا؟ کچھ میرے سجدے کرنے سے اس کی عظمت بڑھ جائے گی؟ کچھ میرے زکات بانٹنے سے اس کے خزانے میں کچھ بڑھ جائے گا؟ پھر کیوں کہتا ہوں میں یقرض اللہ قرض حسنا, کچھ نہیں چاہیے تو قرض کیوں مانتا ہے؟ اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ ہمارے درمیان الفاظ ایسے بدل گئے ہیں, ہمارے یہاں قرض حسنا اسے کہتے ہیں جو واپس نہ کرنا پڑے, اور شاید یہی ہم نے سمجھ لیا. قرض حسنا یعنی وہ قرض جو واپس نہ کرنا پڑے, ہم نے سمجھا اللہ بھی قرض حسنا مانگ رہا ہے. یہ بھول گئے کہ وہ ایک کے دس تو کم سے کم دینے کے لیے کہہ ہی چکا. تو مالک, پہ جب تو مستغنی غنی ہے, تجھے کچھ نہیں چاہیے, تو پھر وما یقرض اللہ قرض حسنا کیوں کہتا ہے؟ وما ینصر اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کرے گا. ایک طرف کہتا غنی, ایک طرف کہتا رزاق, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, دوسری طرف ہم سے قرضہ مانگ رہا. میرے عزیز و الجھن کی بات ہے کہ نہیں؟ آخر ہم سے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ پوری زندگی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے دو طرح سے کام کر لیتا ہے, یہ کرو اور یہ نہ کرو. نماز پڑھو, روزہ رکھو, قرآن کی تلاوت کرو, واجب مستحب جو بھی ہے, ماں باپ کی خدمت کرو, بچوں کی تربیت کرو, بچوں سے پیار کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو, ایک دوسرے کی توہین نہ کرو, غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, ظلم نہ کرو, کرو نہ کرو, کھاؤ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ پہنو یہ نہ پہنو, یہ دیکھو یہ نہ دیکھو, یہ سنو یہ نہ سنو, ہر قدم پہ کرو نہ کرو, ہے نا؟ پورے دین کا, عبادتوں کا خلاصہ ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو. تفصیل میں جانے سے پہلے سب صاحبان شعور انشاءاللہ, ماشاءاللہ, انشاءاللہ نہیں بلکہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے, گفتگو کرتے ہی اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے. یہ داڑھی اللہ نے جلدی سفید کی ہے, مگر دھوپ میں سفید نہیں کی ہے, تب سے سفید ہے, اور اس کی مسئلے تھے وہ بہت جانتا ہے. کم سینی میں جب بڑی ذمہ داری دے دی گئی ادارے تدوین مکاتب, جس کا ابھی ذکر ہوا ہے, الحمدللہ ہندوستان کے 18 اسٹیٹس میں 1130 مدرسے بچوں کی ابتدائی ضروری دینی تعلیم کے, ڈریے گا نہیں, ملاؤں کی فوج تیار ہو کے آ رہی ہے, نہیں, انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, لیکچرر, بزنس مین, سیاست مدار, جو بڑے, مقصد صرف یہ ہے کہ قوم میں کوئی سلمان رشدی پیدا نہ ہو, جو پیدا ہو سلمان فارسی کا غلام پیدا ہو. مولانا کرار حسین, ظفر الملت مولانا ظفر الحسن صاحب جیسے بزرگ علماء کے ساتھ مل کے اس نعرے کا قیام کیا تھا اور ان کا بھی میں نے نعرہ بتایا اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ان کے پیش نظر حکم خدا تھا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ تو 47,000 بچے اس وقت ماشاء اللہ سے زیر تعلیم ہیں، پھر لاکھوں کی تعداد میں بچے نکل چکے ہیں، ان میں سے جو عالم عالمہ بننا چاہے ان کے لیے حوضہ بھی ہے، جو دنیاوی تعلیم میں جانا چاہے ان کے لیے تعاون اسکالرشپ کا سسٹم بھی ہے، وہ ساری تفصیلات اپنی جگہ۔ تو چونکہ کمسنی میں اللہ نے ذرا ذمہ داریاں ڈال دی تو اس نے جلدی سے داڑھی بھی سفید کر دی تاکہ لوگ بزرگ سمجھ کے بات مانے، ورنہ جب تک کالی داڑھی کے لوگ سنتے نہیں تھے۔ اب اللہ کا ایک کرم ہے کہ جو تم مجھ سے 10 سال بڑے وہ بھی مجھ سے کہتے ہیں چچا ذرا راستہ دے دیجیے، تو چچا تو ہو گیا راستہ دینے کے لائق ہو گیا، اچھی بات ہے الحمدللہ، ایک سلام آپ دے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی جلدی کہنا چاہیے، وقت زیادہ خرچ ہو رہا میرا نہیں، تو کم سے کم ایک بات تو مکمل ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ مستغنی، وہ غنی، ہم محتاج، پھر وہ ہم سے کہتا کہ کرو نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ اب میں یہ کر رہا ہوں، گنانے کی ضرورت نہیں، گانا سنو، صحیح کہا میں نے غلط تھا؟ گانا نہ سنو، قرآن سنو، گانا نہ گاؤ، اچھی باتیں مومن کے پاس بیٹھ کے کرو جس سے اس کے دل میں خوشی پہنچے، تلاوت کوئی ضروری نہیں ہے، وقت کرو، کسی کے لیے باعث اذیت زبان نہ کھولے، کسی کے دل کی پریشانیوں کو اگر تم میٹھی بات سے دور کر لیتے ہو تو اس کا ثواب کچھ کم نہیں ملنے والا تمہیں۔ تو کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، آخر مالک ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ یہ کرو یا ہمیں آزاد کیوں نہیں چھوڑتا؟ کھاؤ نہ کھاؤ، پہنو نہ پہنو، میں یہاں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تو کچھ پالتے ہیں، اللہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، خالی خالق ہے کہ رب بھی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، پال بھی وہی رہا، ہم آپ بھی تو پال رہے ہیں، گود میں بچے پال رہے ہیں، گھر میں گملے میں پھول کے پودے پال رہے ہیں، کہیں کہیں پنجروں میں چڑیاں پال رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں بکریاں اور بھیڑے پال رہے ہیں، تو تھوڑا بہت پالنے کا تجربہ ہم کو بھی ہے۔ میرے عزیزوں، بچوں کے پالنے والے ماں باپ اور ان کے چھوٹے بڑے بھائی بہن اور چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں، چاہے وہ بچے والے ہوں چاہے نہ ہو، سب جانتے ہیں دن بھر گھر میں کیا ہوا کرتا ہے۔ چلو ہوم ورک کرو، مجھے نہیں پتا یہاں ہوم ورک کو کیا کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، اسائنمنٹ، سمجھ گئے نا کیا کہتے ہیں، مقصود کیا؟ جو اسکول سے گھر میں آ کے کام ملتا ہے، شاید یہاں ملتا ہی نہیں، وہاں اسکول میں کم کام لیا جاتا ہے، ماں باپ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ چلو ہوم ورک کرو، ٹی وی بند کرو، ناشتہ کرو، باہر نہ جاؤ، بیٹھو، عربی قاعدہ پڑھو، شور نہ کرو۔ تو آپ بھی دن بھر کیا کیا کرتے ہیں، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو۔ ہم نے کہا کیوں جان کو آئے ہوئے اس کی، کہا اس کے بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، یہ جو اسے کرنا چاہیے جس کے لیے فائدہ مند ہے اسے چھوڑ رہا ہے، جو نقصان دہ اسے دوڑا چلا جا رہا ہے، تو اسے سمجھا رہے ہیں۔ تو جیسے بیٹا باپ کی ماں کی بات سمجھے تو ٹھیک ہو، نہ مانے تو نقصان اٹھائے گا، ویسے بندہ ہماری سمجھ کو جانتا ہے، اس کے اتنی سمجھ نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں کیا کرو تمہارے لیے ٹھیک ہے، کیا نہ کرو تمہارے لیے نقصان ہے۔ کرو نہ کرو، ہمارے لیے تو نماز تکبیر کیوں کہیں، سجدے کیوں کہیں، اس میں ہمیں کیا مل رہا؟ تو میرے عزیزو، الگ الگ گفتگو کی بجائے قرآن مجید کے سہارے ایک پورے نظام دین کہ اللہ نے ہم سے عبادت کیوں چاہیے، پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی کسی چیز کا کسی سے مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے، مانگے، جستجو کرے، تلاش کرے، تو کیوں کرنا پڑتا اسے؟ میرے پاس بھی پانی رکھا، مثال دے رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی، میں نے کہا ذرا پانی نیت کیجیے گا، تو پانی کیوں مانگا میں نے آپ سے؟ اس لیے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ضرورت ہے اور میرے پاس نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے اور میرے پاس نہیں، اس لیے میں نے مانگا، اس لیے میں نے ڈیمانڈ کی، اس لیے میں نے مطالبہ کیا۔ لیکن کیا ہمیشہ آدمی تبھی ڈیمانڈ کرتا ہے، تبھی مطالبہ کرتا ہے، تبھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے پاس نہ ہو؟ نہیں، جن کے پاس ہے وہ بھی دیو روز جاب کرنے جا رہے ہیں، کمائے ہوئے ہزاروں رکھے پھر بھی جا رہے ہیں دکان کھول کے بیٹھے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس تو ہے، وہ بیچارہ جو دن کے 2 گھنٹے کام کر کے آیا ہے، آج جتنے ڈالر کمائے 20 ڈالر سب کھانے میں خرچ ہو گئے، مگر آپ تو ماشاءاللہ 100 ڈالر روز کما رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس تو 50 بچ رہے ہیں، 20 بچ رہے ہیں، 10 بچ رہے ہیں، تو 2-4 دن تو آپ کا خرچہ چلے گا، پھر کیا بات ہے؟ تو آپ کے پاس کل مولانا ہے تو، مگر جتنی میری ضرورت ہے اتنا نہیں ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے کام۔ تو جس کے پاس نہ ہو وہ بھی جستجو کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, مانگتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کے پاس لیے. اسی طرح سے جس کے پاس کم ہو, ہے لیکن کم ہے, اچھا ہم نے کہا چلو جس کے پاس نہیں وہ بھی ڈھونڈے, مانگے, تلاش کرے, لائے, کمائے, کھائے. جس کے پاس کم ہے وہ بھی, مگر ہم نے لکھا اگر یہی ہوتا تو جو دنیا میں ملینئر بلینئر ہیں جن کو پتا نہیں میرے پاس کتنا ہے, پھر وہ گھر بیٹھ رہتے آرام سے. سب سے زیادہ تو وہی بڑے بڑے کارخانے کھولتے ہیں, کمائی کے کارخانے نئے نئے. اب یہ کیوں جا رہے ہیں کمانے, یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہا ان کے پاس ایک تیسری وجہ ہے. ہم نے کہا ان کے پاس کیا نکلنا سب ہے؟ ہم نے کہا کچھ کم ہے. کہا کچھ کم بھی نہیں. ہم نے کہا پھر کیوں نکل پڑیں گے, پھر روزانہ کیوں جاب پہ جا رہے ہیں, پھر کیوں کام کر رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے, یہ ایک اور سچائی ہے جو جانتے ہیں, یہ توجہ رکھیے, ایک سچائی اور ہے جسے یہ جانتے ہیں. وہ سچائی ہے کہ جانتے ہیں اگر ہم نے لانا بند کر دیا تو جانا تو نہیں رکے گا, آج ہے بھی اور آج کم بھی نہیں ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد کم ہو جائے گا, کچھ دنوں کے بعد نہیں رہے گا. لہذا ڈیمانڈ اور مطالبے کی تین بنیادی وجہ, نہ ہو, کم ہو, کم ہونے کا اندیشہ ہو, امکان ہو, چانس ہو, ڈر ہو, کم ہونے کا ڈر ہو, کم ہونے کا اندیشہ ہو, یہ تین وجہ ہیں کسی کی ڈیمانڈ کرنے کی. تب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے. کم نہیں ہے, کم ہے, کم بھی نہیں ہے, کم ہو جائے گا. مالک تیری بارگاہ میں کیا, کون سی وجہ, کچھ ہے جو تیرے پاس نہ ہو, کچھ ہے جو تیرے پاس کم ہو, کچھ ہے جس کا تیرے پاس کم ہونے کا اندیشہ ہو. ہمارا تجربہ تو یہ بتاتا ہے تیری نعمتیں ہاتھ تک جتنی ہمیں ملی ان کو ہم گن نہیں پائے, اور ان میں کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم انہیں بانٹتے جاتے ہیں, جتنا بانٹتے جاتے ہیں گھٹنے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. تو نے محبت کی نعمت دی ہے, ایک بچہ ہو, دو ہو جائے, دس ہو جائے, نواسے نواسی, پوتے پوتے, بھائی بہن, خاندانوں میں محبتوں کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں, محبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, گھٹتی نہیں ہے, بڑھتی چلی جاتی. تو تھوڑا سا علم دے دیتا ہے, تقسیم کرنے سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کم ہوا ہو, جتنا بانٹتے جاتے ہیں بڑھتا جاتا ہے. تو میرے مالک تو نے تو ہمیں دکھایا یہ, بتایا یہ, ہم نے سیکھا تو یہ, سمجھا تو یہ کہ تیرے پاس کیا سبق, تصور کم ہو جانے کا, تیری کتنی ایسی عطائیں ہیں جو میرے پاس آ کے کم نہیں ہوتی, تو پھر تو کیوں ڈیمانڈ کر رہا, کہ یہی تو سمجھنا ہے تجھے. بس میرے عزیزو, پہلی بات جو آپ کی خدمت میں, کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے کرو اور نہ کرو, کرو واجب اور مستحب کی شکل میں, نہ کرو حرام اور مکروہ کی شکل میں. کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس لیے کہ نہ ہو یا کم ہو یا کم ہونے کا ڈر ہو. اللہ کے ہاں ان میں سے کسی کا امکان نہیں, تو پھر وہ کیوں مانگ رہا, تو پھر وہ ہم سے وقت کیوں مانگ رہا, ہم سے جسم کی محنت کیوں مانگ رہا ہے, ہم سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ بھائی جتنی اس کی عبادتیں آپ دیکھیں گے انہیں میں سے کچھ ہے. وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا سمجھو دنیا میں کوئی مانگتا ہے تو لینے کے لیے, دنیا میں کوئی مانگتا ہے تو لینے کے لیے, لیکن وہ مانگ رہا ہے تو لینے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے تو دینے کے لیے مانگ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شکل میں یا مستحب جس میں تھوڑی چھوٹ ہے, یا حرام کی شکل میں یا مکروہ جس میں تھوڑی چھوٹ ہے, جو پابندیاں بھی اس نے لگائی ہیں, سختی والی یا نرمی والی, گنجائش والی, ان ساری پابندیوں کے اوپر عمل کر کے چلنے کے بعد اس سے ہمیں ہی کچھ نہ کچھ ملنا, یا کسی مصیبت سے بچنا ہے یا کسی نعمت تک پہنچنا ہے, اور مصیبتوں سے بچ کے نعمتوں تک پہنچ جانے کو ہی کامیاب زندگی کہتے ہیں. تو قرآن مجید یہی سکھانا چاہتا ہے ہم کو. بس آج کی گفتگو شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی, کہ اگر مطالبہ عبادت ہم سے کیا گیا, عبادت کیا ہے, سب سامنے کی باتیں ہیں, لیکن میں اپنے بچوں کے لیے بات سامنے کی باتوں کو بھی دہرا دیتا ہوں. وہ گفتگو بعد میں ہمارے دماغوں میں عبادت کے خاص تصور، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ وغیرہ، تو پھر پوری زندگی عبادت کیسے بنے جس میں کھانا بھی کھانا ہے، جس میں سونا بھی ہے، جس میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، جس میں دوست احباب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرنا ہے، جس میں پارک میں تفریح کرنا ہے، یہ سارے کام میرے زندگی کے ضروری، ان میں سے کوئی چھوڑتا ہوں تو پریشانیاں میری زندگی میں آتی ہیں۔ تو پھر عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ انشاءاللہ آگے کسی وقت مرحلے میں، لیکن آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ہر بھائی سے، اپنی ہر بہن سے، خاص کر کے اپنے جوانوں سے جن کی زندگی کا بڑا حصہ انشاءاللہ باقی ہے، کہ اللہ نے ہماری یہ پوری زندگی اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے، اور بندگی کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچنے والا، بندگی کا ہر فائدہ ہم کو ملنے والا ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں یہی سکھا رہا ہے، مالک تو نے ہمیں بنایا، کہہ دیا ہم سمجھ گئے، مگر پھر ٹھیک، تو ذرا قرآن سے اگر پوچھنے چلیے تو ہمارے بنانے سے پہلے اس سے اور پہلے بھی کچھ بتاتا ہے، یہ ساری کائنات کیوں بنائی؟ قرآن کہتا خلق لکم، سخر لکم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کے سب بنائے تو کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے۔ کن کے لیے؟ آپ کے، میرے لیے، گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، غیر معصومین کے لیے۔ ہو سکتا کسی ذہن میں ایک ہلکی سی لفظی الجھن پیدا ہو، حدیث کے ساتھ شب جمعہ پڑھتے ہیں آپ، اس میں جگہ پہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیا آیا ہے؟ انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ آسمانوں میں اللہ ملائکہ سے کہہ رہا میں نے زمین، آسمان، سورج، چاند، یعنی خلاصہ کلام یہ کائنات، یہ جو کچھ بنایا کس کے لیے بنایا؟ یہی چوکیے گا، رک جائیے، اللہ نے نہیں کہا کہ خمسہ نجبہ چادر میں جو پانچ ان کے لیے بنایا، یہ نہیں کہا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان پانچ کی محبت میں بنایا، ان کے ذریعے لیے ہی، یہ دنیا اس لائق نہیں کہ ان کے لیے بنائی جائے، ان کے لیے تو ہم نے اپنی رضا بنائی ہے، ہم نے سرداری بنائی ہے۔ بنایا ہی نہیں، تمہارے قبضے میں دے دیا۔ اب اس کے بعد سائنس دنیا کی کوئی ایجاد کر ڈالے، دنیا کا ہر ذہن پریشان ہو، مسلمان تو اور مطمئن ہوگا، چاند پہ قدم رکھ دیا، اللہ نے پہلے کہا تھا سخر لکم، ہمیں 14 صدیاں لگی، تو زمین پہ کھڑے ہو انگلی کا اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، تو کوئی ذہن پریشان ہے تو ہوا کرے، اسٹیم سیلز بنایا ہے دوسرا سفیدر بنا لیں گے تو کیا پریشانی کی بات، یہ زندہ سے زندہ پیدا کر رہے ہیں، وہ تو مردہ کے لیے اشارہ کرتے تھے، دعا کر کے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ سب خلا لکم، تمہارے قابو میں دیا، تمہارے کنٹرول میں دیا، تمہارے اختیار میں دیا، تم پیچھے چلو تو ہم کیا کریں، ہم نے سب تمہارے لیے بنایا، تمہارے قابو میں دے دیا۔ سب خلا لکم، خلق لکم، ٹھیک ہے، پوری کائنات میرے لیے، میں کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اور آپ سب اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک مالک، تو نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ساری نعمتیں سب میرے لیے بنایا، مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، چلیے چل تیری عبادت بھی کر لی، اب کیا ہوگا، عبادت کر کے کیا ہوگا؟ پھر قرآن مجید سہارا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، یا ایھا الناس، کس سے بات ہے؟ سارے انسانوں سے، کافر، مشرک، منافق، بت پرست، آتش پرست، ستارہ پرست، موحد، مسلم، مومن، عادل، فاسق، فاجر، متقی، سب سے گفتگو، یا ایھا الناس، اے انسانو، اگر انسان ہو تو سنو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پرورش کرنے والے کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہی پالنے والا ہے جس نے تم کو بنایا بھی ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی رب بھی ہے، نہ کوئی تمہارا اور خالق ہے، نہ تمہارا کوئی اور رب ہے۔ قرآن کا صریح اعلان سن لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے گزرے سب کو اس نے پیدا کیا، کیوں کروں عبادت پر بٹے گا؟ لعلکم تتقون, اس عبادت سے مجھے کیا ملے گا؟ تقوا. اب تو اور گھبرا گیا ہوں. تقوا ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ ہمارے درمیان جو دنیا کا کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد آباد کر لے, کبھی مسجد میں, کبھی مجلس میں, کبھی تلاوت, کبھی نماز, کبھی ہاتھ میں تسبیح, کپڑے میلے کو چلے, داڑھی بڑی ہوئی, نہائے ہوئے دو چار دن ہو گئے, بیوی بچوں کی خبر نہیں, ہم کہتے ہیں بہت متقی انسان ہے صاحب, چار چھوڑ دی زندگی, دنیا چھوڑ دی. مولانا غلام وسیل اللہ مقامہ کہتے تھے تقوا نہیں ہے, یہ تقوی کا لقوا ہے. تقوا دیکھنا ہے تو امام المتقین سے سیکھیے. تقوا زندگی کو چھوڑ بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے, تقوا بھرپور زندگی کا اللہ کے احکام کی روشنی میں ادا کرنے کا نام. ساری رات تکبیروں کی آواز آنے کے بعد دن میں کھجور کے کھیتوں میں باغوں میں پانی لگاتے ہوئے علی دکھائی دے رہے, یہ ہیں امام المتقین. انہوں نے زندگی چھوڑی نہیں ہے, انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی ہے, احکام خدا کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ. ٹھیک ہے مالک, تو نے عبادت کی, تیری عبادت کے نتیجے میں تقویٰ آ گیا. میں نے آپ کا وقت بہت لیا ہے لیکن اسی نتیجے کے لیے لیا ہے, الگ الگ بحثیں کرنے کے بجائے کہ روزے کا مصلحت کی مصلحت کیا ہے اور حجاب کا ریزن کیا ہے اور یہ زکات اللہ نے سونے چاندی میں کیوں رکھی اور نوٹ میں کیوں نہیں رکھی, ایسے ہزاروں سوالات ہمارے دماغوں میں ہیں, یہ کیوں اور وہ کیوں اور وہ کیوں اور وہ کیوں. ہر حکم خدا کے پیچھے حکمت ہے, الہی ہے. اور معصومین علیہ السلام نے بہت سے جو ہمارے ذہن کے لیے قابل برداشت تھے وہ بتائے بھی, لیکن جہاں تک سننے والوں کی عقل نہیں پہنچی, اگر وہ وجہ بتا بھی دیتے تو کیا فائدہ ہوتا. اور پھر اگر ہر حکم خدا کی علت اور مصلحت اور ریزن معلوم ہونے کے بعد ہی ہم مانیں تو یہ اطاعت پروردگار تھوڑی ہوئی, یہ تو مصلحت کی اطاعت ہو گئی, یہ تو حکمتوں کی پابندی ہو گئی, پھر اللہ کی اطاعت نہیں رہی. لہذا بندگی کے فائدے بھی بتاتا ہے اور کہیں کہیں نہیں بھی بتاتا ہے تاکہ بندگی بندگی برقرار رہے. خیر, تو ساری کائنات میرے لیے, یہ نہ کہیے گا مولانا آپ کے لیے نہیں, میرے لیے مطلب آپ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے, اس میں بٹوارا نہیں ہونے والا. یہ سورج آپ کا بھی میرا بھی, نہ آپ کا کوئی حصہ اس میں الگ, نہ میرا کوئی حصہ, یہ ہوا آپ کی بھی میری بھی, جتنی مجھے ضرورت ہو میری اتنی آپ کے استعمال میں باپ کی. یہ کائنات میرے لیے, میں عبادت کے لیے, عبادت کس لیے؟ تقویٰ. عبادت کا نتیجہ کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے. مالک ٹھیک ہے, تقویٰ بھی پیدا ہو گیا, اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب سنیے اور پھر سے توجہ سے سنیے. فتقون, پھر آیت قرآنی, فتقون یا اولی الالباب, تقویٰ اختیار کرو. اب یہ کس سے کہہ رہا اللہ؟ ابھی کہا تھا عبادت کرو تو کس سے کہا تھا؟ میں نے ذرا روک کے آپ کو سنایا تھا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, انسانوں کی ساری قسمیں جتنی ہو سکتی ہیں, عقل مند, بے خوف, عالم, جاہل, کنجوس, سخی, کم بہادر, بزدل, سب قسمیں, سارے انسانوں سے کہا عبادت کرو, مگر جو تقوی کی بات آتی ہے تو سب کو چھوڑ کے خالی ایک قسم کو پکڑتا ہے. فتقون یا اولی الالباب, اے عقل والو تقویٰ اختیار کرو. نہیں, آپ نے شاید آیت کریمہ کی اس لفظ پہ توجہ نہیں دی پوری. عقل والو تقویٰ اختیار کرو, اللہ یہ لفظ منتخب کر کے بتا رہا ہے کہ تقویٰ کی راہ اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اس راہ پہ صرف صاحبان عقل چلا کرتے. متقی وہی ہوگا جو صاحب عقل ہوگا. متقی ہونے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے, عقل مند ہوگا تبھی متقی بن سکے گا. فتقون یا اولی الالباب, ٹھیک ہے مالک, تقویٰ بھی اختیار کر لیا, عبادت سے تقویٰ تک بھی آ گئے, بس آپ تھکنے لگے, میں بات کو بھی ختم کروں. فتقون یا اولی الالباب, اے سمجھدار تقویٰ اختیار کرو. کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. میں پھر سن رہا ہوں, ساری کائنات میرے لیے, میں عبادت کے لیے, عبادت تقویٰ کے لیے, تقویٰ کیا دے گا؟ فتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, اے صاحبان عقل تقویٰ اختیار کرو. تم تقویٰ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو نتیجہ کیا کہہ رہا ہے؟ کائنات میرے لیے, میں عبادت کے لیے, عبادت تقویٰ کے لیے, تقویٰ میری کامیابی کے لیے. اس کا مطلب ہوا احکام خدا کی پابندی کا کوئی نتیجہ اس کے علاوہ مسجد میں سر پہ ضربت کھانے کے بعد فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ بس عزیزو، اس سے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو گفتگو شروع کی زندگی اور بندگی کے عنوان سے، میرے پیش نظر یہ باتیں عرض کرنا جن میں سے کوئی نئی بات نہیں، اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نئی بات ہے تو دین کی بات نہیں، کم سے کم 14 صدیوں پرانی باتیں ہونا چاہیے۔ جہاں کسی نے کہا یہ نیا لے کے آیا ہوں، ہوشیار ہو جائیے، یہ نیا ہے تو اوریجنل نہیں ہوگا۔ اوریجنل تو سب 260 ہجری تک کا ہے، یا دلزدہ غیبت صغرا بہوسی دور تک کا ہے، جو کچھ اس دور کا ہے تو کچھ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، کچھ نیا ہے تو پھر اوریجنل نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں عرض کی ہے، نہ عرض کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کہتا ہے کہ یاد دلاؤ، کبھی یہ یاد دلانا انسان کے لیے کسی کو فائدہ مند ہو یا نہ ہو، فائدہ مند ہے تو صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ ہم سب کچھ یاد رکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور کوئی ہمارا مالک ہے، اور جب یہ بھول جاتے ہیں تو پھر زندگی کبھی کبھی نقصان میں اتنی چلی جاتی ہے کہ اس نقصان کا ہم اندازہ نہیں کر پاتے۔ میں جتنی وقت میں گنجائش ہے اس کے بستر ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، تفصیل انشاءاللہ کل اس کی رکھی جائے گی کہ اللہ کہہ رہا پوری، اب میں نے جو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی عبادت بن سکتی ہے، پوری زندگی کا ہر عمل اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ کل اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کا ہر عمل اس کی عبادت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بس ایک چیز کی کوشش کرنا ہوگی، زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو یاد رکھنے کی کوشش، ہر قدم پہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش۔ جو مذہب نے ہمیں تربیت بھی دی، کوئی کام کرو تو بسم اللہ کہو، کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہو، کوئی عجیب بات دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، کوئی مصیبت آئے تو انا للہ کہو، ہر قدم پہ اس نے اپنے یاد رکھنے کی ٹریننگ بھی دی ہے۔ اگر یہ یاد رکھنے کی عادت ڈال لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے وعدے کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرا وعدہ جن بنیادوں پر ہے وہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کہ ہم کام اپنی زندگی کا ذاتی کام کریں گے مگر وہ ذاتی کام عبادت پروردگار بن جائے۔ پوری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے اگر یاد خدا کو دل میں رکھنے کی عادت ڈال لے، ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا جائے کہ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا۔ تو کام ذاتی، میرا ذاتی کام ہوگا اور عبادت اللہ کی بن جائے۔ میں ایک نمونہ خالی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، میں یہ نہیں طے کر پا رہا ہوں کہ آپ لوگ کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھائیں گے یا دونوں باتیں ہوں گی، کھا کے آئے اور جا کے پھر کھائیں گے نا، تو پھر اچھی سی صلوات بھیجیے۔ عبادت بن جائے اور زندگی بھر عبادت بنا رہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں آپ کا چاہنے والا آیا، کہا مولا گھر لیا ہے میں نے، گھر لیا ہو یا بنایا ہو چلیے ذرا آپ وہاں تشریف لے چلے۔ مذہب نے مواقع پر وہ احکام بھی دیے ہیں جو انسان کو انسان سے نزدیک لائے، نیا گھر بناؤ تو ولیمہ کرو، پھر آپ وہی کہیں مولوی اپنے دعوت کے چکر میں۔ ولیمہ 5-6 جگہوں پہ ہے، ان میں سے ایک نیا گھر بھی ہے، البتہ اس میں ہماری مشکلات سماج میں پیدا ہو گئی ہیں، مستحب واجب سے آگے بھی بڑھا لیتے ہیں اور مستحب اس طرح کرتے ہیں کہ حرام کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ولیمہ چاہے شادی کا ہو چاہے کہیں ہو، حیثیت کے اندر ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اظہار دولت مندی میں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو کھانا بچے اور پھکے تو یہ ثواب تو کم آئے گا، اس کا عذاب زیادہ آئے گا۔ امام بہرحال ہمارے آپ کا کہتے ہیں چلیے برکت ہو جائے گی، ہمارے جانو جانے ہمارے جیسوں کے جانے سے کیا برکت ہوگی، لیکن امام آئیں گے تو یقیناً برکت ہوگی۔ مولا گھر تشریف لے چلیے، ولیمہ تھا، کھانا تھا یا دکھانے لے گئے، جو بھی امام کو گھر لے گئے، ایک نارمل سا گھر، اس نے گھر دکھانا شروع کیا۔ اب ہماری آپ اپنا گھر آپ دکھائیے، ہمارا ڈائننگ روم ہے، یہ ہمارا کچن ہے اور یہ ملاقات کا کمرہ ہے، ہم کھڑے رہی دیکھا کرتے ہیں کہ اور اس میں مہمان کا کمرہ کہاں ہے، کبھی دیکھنے کو مل جاتا کبھی نہیں ملتا. خیر امام دیکھ رہے ہیں وہ گھر دکھلا رہا ہے، جو بھی بتا رہا ہے حجرا ہمارا فیملی کا رہنے کا ہے اور یہ ہمارا بچوں کے رہنے، جو بھی گھروں دکھا رہا تھا امام گھر دیکھتے دیکھتے امام نے ایک سوال کیا، اور سوال بھی بالکل سامنے کا جو ہمیں عابد کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، امام کی بات تو دور کی بات. کہا یہ بتاؤ تم نے یہ جو گھر بنایا اس میں جگہ جگہ جو کھڑکیاں لگائی ہیں، یہ ونڈوز اور یہ جو روشن دان لگائے ہیں، یہ کیوں لگائے؟ ابھی کوئی پوچھنے کی بات تو ہے؟ میرے عزیزو ایک بات ایک جملے کے ذریعے کہہ دوں، یاد رکھیے گا ہمیشہ ہر پوچھنے والا جاننے کے لیے نہیں پوچھتا، کبھی جس سے پوچھا جاتا ہے اس کی بے خبری جاننے والے کو مجبور کرتی ہے کہ پوچھ کے بتائے. امام نے کہا تم نے کھڑکیاں کیوں لگائیں، ونڈوز کیوں لگائیں، یہ روشن دان کیوں لگائے؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہمارا آپ کا جواب ہوتا. کہا اس لیے لگائے کہ اس سے گھر میں روشنی آئے اور ہوا آئے. اب یہ ظاہر کناڈا کا مکان نہیں ہے جہاں ہوا بند کی جاتی ہے، مدینے میں ہے، روشنی آئے ہوا آئے، اس لیے لگایا ہے ہم نے. جواب اس کا صحیح تھا، بات پوری ہو گئی. میں نے یہ واقعہ آپ کو کس کے سنایا؟ اگر کسی بھی وقت اللہ کو یاد رکھے ہم تو ذاتی کام ہوگا، خالص ذاتی کام ہوگا بندے کا، اور بن جائے گی اللہ کی عبادت. اس نے کہا مولا یہ کھڑکیاں اسی لگائی، دروازے اسی لگائے ہیں کہ ان سے ہوا آئے گھر میں، ان سے روشنی آئے. تو امام نے فرمایا یہ بتا جب تو یہ کھڑکیاں لگا رہا تھا، یہ ونڈوز اور یہ روشن دان لگا رہا تھا، اور تیرے دماغ میں یہ بات تھی کہ اس سے ہوا آئے اس سے روشنی آئے، تو ایک بات تو نے اور سوچ لی ہوتی تو تیرا کیا بگڑ جاتا. اب وہ سنانے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے بتانا پڑے گی ایک بات. اللہ نے ہم پر جو روزانہ عبادتیں واجب کی ہیں ان میں سے ایک نماز ہے. نماز کا وقت آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے. آنے جانے کا وقت طے کیسے ہوتا ہے؟ اذان سے. اذان کا وقت کیسے طے ہوتا ہے؟ سارا وقت سورج سے طے ہوتا ہے. صبح کی نماز وقت کب آئے گا؟ جب افق سے، ہورائزن سے سورج 20 ڈگری یا 18 ڈگری یا 16 ڈگری الگ الگ حالات میں الگ الگ جغرافیہ کے لحاظ سے، اسی لیے صبح کے اوقات میں ذرا اتفاق رائے بھی کم ہے اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ وقت بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا نیچے سورج ہو افق سے کہ اس کی روشنی آسمان پر پورے پہ پھیل جائے، ایسٹ میں پورے پہ پھیلے، ایسے لمبی لکیر نہیں، پہلے ایک سیدھی سفید لکیر لوگ کھینچتے ہیں اسے فجر کاذب کہتے ہیں، پھر ایک پورے ایسٹ میں نارتھ سے ساؤتھ تک ایسٹ کی جانب روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، پو پھٹنا جس کو کہتے ہیں، طلوع فجر صادق. یہ کبھی سورج زمین افق سے ہورائزن سے 20 ڈگری نیچے ہو، کبھی 18 ڈگری، کبھی 16 ڈگری، تب یہ وقت آتا ہے. تو کاہے سے آیا وقت؟ سورج کی چال سے. کب نماز صبح قضا ہوگی؟ جب سورج دکھائی دے جائے، اوپر آ جائے. مطلب یہ ہے کہ زمین کے افق سے بس جہاں چاند جیسا بھی سورج دکھائی دیا ذرا سے، پہلی تاریخ کا چاند، 29 والا کمزور روزے دار قسم کا چاند، اتنا سے سورج نکلا اور نماز قضا ہو گئی. پھر زہر کا وقت کیسے پتا چلے گا؟ پھر سورج سے. یہ تو ان کا احسان ہے جنہوں نے ان سب کو کیلکولیٹ کر کے اوقات آپ کو بتا دیے، چاہے وہ سائنسداں ہو چاہے وہ علم ہو، وہ دونوں ہی ہیں. زوال کا پتا کیسے چلتا ہے؟ سورج جب نکلتا ہے، آپ کوئی لکڑی ڈنڈی کہیں کھڑی ہو، کوئی کھمبا ہو، بجلی کا کوئی ستون ہو، تو ایک بڑا سے سایہ پورب سے اس سے سورج نکلے گا، ویسٹ کی طرف سایہ بہت لمبا جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اونچا ہوگا سایہ گھٹے گا، اور سورج جب بالکل آسمان پہ آ جائے گا سایہ بہت چھوٹا سے رہ جائے گا. زمین کے کچھ حصے جہاں ختم بھی ہو جاتا ہے جیسے مکہ کچھ زمان ہو، لیکن ہر جگہ ختم نہیں ہوتا، تھوڑا سا رہے گا، تھوڑا سا رہ کے جیسے ہی بڑھے گا اول وقت ہے نماز ظہر، زوال کا وقت. کاہے سے طے ہوا؟ سورج سے. اب کتنا سایہ بڑھ جائے، 2/7 ہو جائے اور 4/7 ہو جائے، میں نے 1 فٹ کی ڈنڈی لگائی ہے تو یہ دو سایہ جو ہے وہ اس کے 7 حصے کے 2 حصے بڑھا کے 4 حصے بڑھتا رہے گا، پھر دوبارہ بڑھنا شروع کرے گا، پھر سورج ڈوبتے ڈوبتے ایسٹ کی طرف اتنا ہی لمبا ہو جائے گا جتنا ویسٹ کی طرف سورج نکلتے وقت تھا. تو سارا بڑا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے اوقات کس سے طے ہوتے؟ سورج کے نکلنے، اونچا ہونے، زوال اور ڈوبنے سے. پھر واپس آئی واقعے کی طرف. بات بچوں بھی میں سن لے، بیٹیاں بھی سمجھ لے، اسی میں کر رہا تھا اس رات سے. میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بہت سی جگہوں پر ان کو ضرورت ہوگی، اتنی دیر میں اپنے کہیں ٹہل آئے سیر کر لے، جب بچوں کو چھوڑ کے آپ تک واپس آؤں گا پھر میری سن لیجیے گا، اور ٹہلنے کا سب سے اچھا راستہ سلوار بھیجیے واپس آ جائیے. امام نے کہا اگر اسی وقت تم نے خدا کو یاد کر لیا ہوتا اور یہ سوچ لیا ہوتا کہ اس وقت تو یہ نہیں تھا نا کہ 8:36 پہ سورج نکلے گا اور 6:25 پہ، یہ سب تو نہیں تھا نا، سورج سے ہی طے ہو رہا تھا نماز کا وقت،
سیدھے سورج سے طے ہو رہا تھا. تو کہا کہ اگر تو کھڑکیاں لگاتے وقت یا روشن دان لگاتے وقت یہ سوچ لیتا کہ اس سے میں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور زوال اور عروج کے اوقات کو دیکھ کے اپنی نماز کے وقت کو طے کروں گا, تو اگر تو نے یہ سوچ لیا ہوتا تو نہ تیرے گھر کی ہوا کم ہوتی, نہ تیرے گھر کی روشنی کم ہوتی, اور جب تک کہ کھڑکیاں رہتی تیری یہ کھڑکیاں تیری طرف سے عبادت بن کر آئے خدا میں اور پروردگار کی بارگاہ میں ثواب کا ذریعہ بنتی رہتی. میرے عزیزوں, میں نے ایک نمونہ رکھا ہے صرف آپ کے سامنے کہ اگر صرف ذرا سے ہر قدم پہ اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈال لی جائے تو زندگی کے کام ہمارے ہوں گے, ہم اپنے ذاتی کام کرتے چلے جائیں گے اور عبادت اس کی بنتی چلی جائے گی. وہ تو اتنا مہربان مالک ہے, مجھے پیار اپنے بچے پہ آتا ہے, میں اپنے بچے کو پیار کرتا ہوں اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے, میں محبت سے اپنی ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوں اللہ اس کو اپنی عبادت بنا لیتا ہے, میں پیار سے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مصافحہ کرتا ہوں. ایک ذرا دل صاف ہو تو روایت کہتی ہے کہ جب تک ایک مومن کا ہاتھ صفائی قلب سے دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اتنی دیر تک ان دونوں کے وجود سے ایسے گناہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہتے ہیں جیسے سوکھی ہوئی پتیاں خزاں کے موسم میں جب تیز چکر کی ہوائیں چلتی ہیں درخت پہنچ جاتی ہیں. کام میرے ہوتے جاتے ہیں, عبادت اس کی بنتی چلی جاتی ہے. ایک سلوات میں دل کے ہنسنا رونا سب عبادت بن جائے گا اور زندگی کے ہر لمحے کو بہترین عبادت اور زندگی کی کسی منزل میں یاد خدا دل سے نہ نکلنے پائے اور بھول نہ پیدا ہونے پائے. یہ کسی اور جگہ سبق ملے تو نہ ملے, کربلا یہ سبق ہمیں صاف سکھاتی ہے. آپ سوچیے عصر عاشور جب حسین بیویوں سے رخصت ہو کے خیموں سے نکل کے بیویاں قطار لگا کے کھڑی ہیں, قناتیں لگی ہیں خیموں کے آگے, ایک ایک بی بی کے چہرے پہ حسین کی نگاہ پڑتی ہے, ابھی سر سے چادر چھینے گی, ابھی پت پہ تازیانے لگیں گے, ابھی رات بازوؤں میں رسم بنے گی, بہن تک پہنچ گئے, بہن کی بے چینی دیکھ کے کہا بہن اس بے چینی سے رخصت کرو گی, اس طرح رو کے رخصت کرو گی, بہن مجھے اس بے چینی سے رخصت کرو گی تو جب شمر کا خنجر میرے سوکھے گلے پہ چلے گا تو تمہارا یہ بے چین چہرہ یاد آ کے اور تکلیف پہنچائے گا, بہن مجھے اس بے چینی سے رخصت نہ کرو. بہن نے چہرے پہ تبسم لا کے کہا تھا بھیا خدا حافظ. اب جاتے جاتے حسین کیا کہہ رہے تھے, میری بہن لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن رات کی تاریکیوں میں جب نماز شب پڑھنا تو اپنے بھیا کو بھول نہ جانا. حسین جانتے ہیں ان مصیبتوں میں بھری زندگی میں بھی کوئی وقت ایسا آنے والا نہیں جب میری بہن ایک لمحے کے لیے میرے مالک کو بھولے گا بھول جائے. ہم آپ تھوڑی سی مصیبت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, مگر یہ کربلا والے ہیں, انہوں نے زندگی میں کوئی لمحہ آیا کہ خدا سے خالی نہیں ہونے دیا اور زندگی کی کوئی منزل عبادت الہی سے خالی نہیں ہے. حسین کا یہ قافلے کے دو حصے ہیں, ایک کربلا میں سر کٹا کے سو گیا اور ایک بیردا بازاروں پھرایا گیا. ان کے لیے سر کٹا کے سو جانا آسان کام تھا, لیکن ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا مشکل کام تھا. شہداء کربلا کے تذکرے سنتے رہے, اب وہ زمانہ ہے جب ہم اسیران اہل حرم کو یاد کرتے ہیں. عزیزو, میں نے ایک جملہ آپ سے کہا ہے کہ یہ سر کٹا کے سونا آسان تھا لیکن ننگے سر نا محرموں کے مجمع میں نکلنا بڑا مشکل کام تھا. وقت یاد کیجئے, حسین کا سر کٹ کے نو کے نیزہ کی بلندی پہ آ چکا, خیمے جل گئے, سروں سے ردائیں چھن گئیں, ساری بیویاں اس خیمے میں جمع ہیں جس میں وقت کا امام بستر بیماری پہ غش کے عالم میں پڑا ہے. بیمار امام وقت کا بازو ہلا کے زینب کہتی ہے بیٹا تمہارا بابا مارا گیا, خیمے جل گئے, ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں, اب یہ بتاؤ کہ خدا کیا ہے, ہم زندہ جل کے ان خیموں میں مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلے. ہاں, میری شہزادی کا یہ سوال کہہ رہا ہے ان کے لیے زندہ جل کے مر جانا آسان کام تھا مگر ننگے سر خیموں سے باہر نکلنا مشکل کام تھا. مگر امام وقت نے حکم دیا پوپی اماں پیغام خدا کو پہنچانا ہے لہذا ننگے سر خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا. زینب راضی بے رضا سر کو جھکا کے نکلی, بیوی بیویوں کو لے کے ساتھ بھی چلی, مقاتل مناظر کو تو نہیں دیکھتے لیکن اگر ذرا سے غور کریں تو محسوس کریں گے ایک ننی سی بچی کم سن بچی زمین پہ بیٹھی ہے. بیوی سکینہ اٹھو خیمے سے باہر نکلو, خیمے میں آگ لگ گئی ہے, بھیا کہہ رہے ہیں خیمے سے باہر نکلنا ہے, پھوپھی اما سر پہ چادر نہیں کیسے نکلے, کہا بیٹی نگاہ اٹھا کے تو دے تیری پھوپھی کیسے مشکل امتحان تھا, بچن فطرے اور سنے چند آنسو اور بہ جائے, ایام آزاد دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہاں یہ لٹا ہوا قافلہ, بے چادر بے مکنا قافلہ بازار کوفہ سے گزرا, دربار کوفہ سے گزرا, بازار شام کی تنگلیوں سے جسے آئینوں سے سجایا گیا, بیویاں سمٹ سمٹ کے ایک دوسرے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں تاکہ نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے, آئینے لگائے گئے ہیں تاکہ نگاہیں انہیں دیکھ سکے. ان مصیبتوں سے گزر کے قافلہ قصر یزید کے دروازے پہ پہنچ گیا. زینب پہنچی لٹے ہوئے قافلے کو روک کے, قافلہ روک دیا گیا. کیوں؟ تاکہ دربار آراستہ ہو جائے, تاکہ تماشائیوں کا مجمع لگ جائے, تاکہ دربار میں آئینے بندی ہو جائے. زینب بیٹھی ہے, چند یتیموں کو لیے بیٹھی ہے, چند بیواؤں کو لیے بیٹھی ہے. تھوڑی دیر میں ظالم دربار سے نکلا, ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے. زینب چلو, دربار آراستہ ہو گیا. علی کی بیٹی کے کانوں میں آواز آئی, ایک مرتبہ پلٹ کے آواز دی, ہم ننگے سر کربلا سے چلے آئے, ہم ننگے سر بازار کوفہ سے گزرے, ہم ننگے سر دربار کوفہ سے گزرے, ہم نے ننگے سر بازار شام سے گزرنا قبول کر لیا, مگر ہم بغیر چادروں کے دربار یزید میں نہ جائیں گے, چادریں دے تبھی ہم جائیں گے. ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا, زینب چلو ورنہ یہ تازیانہ تمہیں دربار میں لے جائے گا. بس علی کی بیٹی کا مرتبہ جلال آیا, اٹھ کے کھڑی ہوئی, ارے تو نے ہمارے بھیا عباس کے بازو کاٹے, تم نے ہمارے لال علی اکبر کے کلیجے پہ بچی ماری, تم نے ہمارے بھیا حسین کو پیاسا جمع کر دیا, ایک بچہ بچہ اسے پیدی بنا کے لائے, تم ہمیں مجبور سمجھ رہے ہو؟ ہم مجبور نہیں ہیں. منہ رخ کیا لکے قافلے کی طرف, رباب آؤ, ام کلثوم آؤ, سکینہ آؤ, میں بدعا کروں تم آمین کہو, ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے. یہ زہرا کی لخت لے کر اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے, وہ زہرا جس نے خالی علی کے گلے میں چادر کا پردہ پڑا تھا, تو گھر کے اندر سے آواز دی تھی, خلو اول حسن, چھوڑو علی کو ورنہ بال سر کے بکھرا دوں گی, بھرے برداشت کر لے گی. علی و فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر دربار یزید کے بھرے بندے بلائی جا. سیعلم الذین ظلموا ایام تلقین علی رحمت اللہ علی القوم الطالبین الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلها و بنیها پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, بارلہا بحق مہتارین ہماری ساری عبادتوں کو, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو, ساری کمیوں اور نقائص کے باوجود قبول فرما لے. بحق معصومین ہماری ساری خطاؤں, لغزشوں, سرکشیوں اور گناہوں پر ہمیں متوجہ کر کے توفیق توبہ عنایت فرما اور اس توبہ کو قبول فرما لے. بحق شہداء کربلا جو بزرگ, جو عزیز, جو دوست, جو چاہنے والے, جو محسنین, جو مومنین, جو مظلومین اس دنیا سے جا چکے معبود, ان کی مغفرت فرما, ان پر رحمتوں کی بارش فرما. مالک بحق بیمار کربلا ہم سب کو جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عنایت فرما. اسیران اہل حرم کا واسطہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین مومنات, بخصوص پاکستان, افغانستان, بحرین, سیریا, عراق, سعودی عرب, کویت, لبنان, ایران جیسے ممالک میں جہاں صرف اس لیے ظلم و ستم کا شکار ہے یا ان کے اوپر ظلم و ستم کے منصوبے ہیں کہ وہ غلامان حیدر کرار اور زاداران امام مظلوم معبود, ان سب کی حفاظت فرما. معبود و مظلوم شہید ہوئے ان کو درجات عالیہ جنت الفردوس میں عطا فرما. ان کے وارثوں میں صبر و اعتماد کی طاقت عطا فرما اور ان کے
گھر کے لیے اپنی طرف سے سرپرست عنایت فرما، اور رہ جانے والوں کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارالہ پرچم اسلام کو سربلندی دے دے، پرچم کفر نفاق کو ہمیشہ کے لیے ہر جگہ سر نگو کر دے. مالک دین کے خلاف سازش رچنے والوں کی سازشوں کو ناکام کر دے. معبود ہمارے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت و احترام اور انس و الفت کے جذبوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دے. بارالہ دین کے خدمت گزار علماء، فقہا، مراجع تقلید، اساتید حوزہ، طلاب علوم، مومنین مومنات سب کی عزت، آبرو، وقار، اولاد، نسل اور مال اور زندگی کی حفاظت فرما. بار الہ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ عطبات عالیات کی زیارت کا شرف زندگی میں بار بار عنایت فرما. زمانے کے مولا کے نور سے اپنی آنکھوں کو منور کرنے کے لائق بنا دے. عصر غیبت میں وہ زندگی دے کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں، ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں. معبود ہمارے مولا کو اس ظہور عطا فرما، اور جلد از جلد ظہور کر کے زمین پر ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کر دے. ماتم حسین، سید الشہداء.